موت کی آغوش میں تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گل جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گل جاتی ہے ماں، نوجوان اپنے پہلو میں لٹا کر روز توتے کی طرح، اپنے پہلو میں لٹا کر روز توتے کی طرح، ایک بارہ پانچ چودہ ہم کو رٹواتی ہے ماں، موت کی آغوش میں تھک کے سو جاتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، پیار کہتے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جس وقت بیٹے اور بہو پھیر لیتے ہیں نظر، جس وقت بیٹے اور بہو اجنبی اپنے ہی گھر میں ہائے بل جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر گا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں تھک کے سو جاتی ہے۔ اب کہیں جا کر جا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں موت کی آغوش میں تھک کے سو جاتی ہے ماں
محمد والے محمد صلی
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اما بعد فقط قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صلوا بجي محمد وعلى محمد اذن گرامی فقہ مسائل کے سلسلے میں کل ہم نے ایک سوال پوچھا گیا تھا اور اس کی مناسبت سے زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ بات کی تھی. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دو باتیں اور سلسلے میں مزید بیان کر دی جائیں تاکہ ویسے تو یہ چیپٹر کافی طولانی ہے زکوٰۃ کا چیپٹر, لیکن مناسب ہے کہ جو بنیادی باتیں وہ تمام مومنین کے ذہنوں تک ایک مرتبہ پھر پہنچ جائیں. ہم نے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے, لغوی معنی ہے, جو اس کی ڈکشنری میننگ ہے وہ ہے پروان چڑھنا, نشو و نما پانا, کسی چیز کا ترقی کرنا, آگے بڑھنا. اور خود پروردگار عالم نے جو ہے وہ لفظ زکوٰۃ اس مالی عبادت کا نام رکھ کر بظاہر انسان سے پیسہ مانگا ہے لیکن در حقیقت بتایا ہے کہ تم جو دے رہے ہو تمہیں اس کا پریمیم بہت زیادہ ملنے والا ہے، تمہیں اس کا ریفنڈ بہت زیادہ ملنے والا ہے، تمہیں اس کا ریزلٹ بہت زیادہ ملنے والا ہے، لہذا اس کام شروع سے نام ہی زکات رکھ رہے ہیں، یعنی پروان چڑھنا۔ البتہ ایک بات کی وضاحت بڑی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے کل بات کو یہاں سے شروع کیا تھا کہ مومنین سوال کرتے ہیں کہ بھائی زکات کی اتنی اہمیت کے باوجود اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا، تو سوال کرتے وقت ایک استدلال یہ بھی ہوتا ہے کہ حتیٰ قرآن نے بھی قدم قدم پر نماز اور زکات کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، نماز پڑھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں، اے صاحبان ایمان نماز قائم کرو اور زکات دو۔ تو جتنا زور نماز پر ہونا چاہیے اتنا ہی زور زکات پر بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن نے اکثر مقامات پر قرآن اور نماز اور زکات کو ساتھ ساتھ میں رکھا ہے۔ تو بڑا ہی اچھا یہ سوال ہے اور بڑا اچھا طرز تفکر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان جب قرآن مسلسل اس بات پر زور دے رہا ہے کہ تم قرآن کے بارے میں غور کرو، تفکر کرو، سوچو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان اتنی ظاہر سی بات بھی نہیں سوچے گا، اتنی سامنے کی بات بھی نہیں سوچے گا، تو پھر کیا سوچے گا؟ قدم قدم پر قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو اور نماز قائم کرو اور زکات دو۔ لیکن اذن گرامی آپ ذرا غور فرمائیے کہ اگر ذرا سا ہم تاریخ احکام شریعت کو اپنے ذہن میں رکھیں تو بہت ساری باتیں ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہیں۔ اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ساری کی ساری عبادتوں کو ایک ساتھ واجب نہیں کر دیا، جو عبادتیں مومنین کرام پر واجب ہوئی ہیں اسلام کے دور اول میں، صدر اول میں، وہ بہرحال بتدریج آئی ہیں، وقتاً فوقتاً عبادتوں کو واجب کیا گیا ہے۔ اور اکثر علماء کرام جب ماہ مبارک کی ابتدا میں روزے کے فضائل اور روزے کی اہمیت اور روزے کے فلسفے پر جب گفتگو کرتے ہیں تو ضمناً یہ بات آ ہی جاتی ہے کہ رمضان کے روزے مکی زندگی میں واجب ہی نہیں ہوئے ہیں، مدنی زندگی میں واجب ہوئے ہیں۔ یعنی پیغمبر اکرم کی جو 13 سالہ تبلیغ ہے مکہ مکرمہ میں، اور وہ 13 سال کے عرصے میں جو مسلسل صاحبان ایمان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جس میں جناب حمزہ بھی شامل ہیں اور جناب جعفر طیار بھی شامل ہیں اور جناب بلال بھی شامل ہیں اور سارے کے سارے افراد جو شامل ہیں، عمار یاسر شامل ہیں، اور ایک بہت بڑی ٹیم ہے کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کے ہاتھ اوپر بیعت کی ہے، اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے اور ایمان کو تسلیم کیا ہے اور پروردگار کی وحدانیت کی گواہی دی ہے۔ لیکن اگر کبھی اس انداز سے سوچے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ عمار کے لیول کا مسلمان ہے لیکن رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھ رہا، بلال کے لیول کا مسلمان ہے لیکن رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھ رہا، جعفر طیار اور حضرت حمزہ کے لیول کے مسلمان ہیں لیکن رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا خدا کی معصیت کر رہے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ ابھی روزے واجب ہی نہیں ہوئے۔ یعنی 13 سالہ تبلیغ کے دور میں مسلمان مسلمان تھا، لا الہ الا اللہ تھا، محمد الرسول اللہ تھا، پہلے دن سے مالا کائنات کی ولایت کا اعلان تھا، ان تمام باتوں کے باوجود روزہ نہیں تھا، نہیں تھا، ضروری نہیں تھا روزہ رکھنا، یعنی وہ تمام واجبات جو واجب ہوئے ہیں ایک دن واجب نہیں ہو گئے، اسی طرح وہ تمام چیزیں جو حرام ہوئی ہیں ایک ساتھ حرام نہیں ہو گئی۔ یعنی ہمارے کئی سارے علماء کے خیال ہیں اور اس پر ریسرچ ہے، یہ واجبات کے حوالے سے روزے کی مثال بڑی سامنے کی مثال ہے کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بھی سن 2 ہجرت میں، یعنی ہجرت کے دوسرے سال میں روزے واجب ہوئے، پہلے سال ابھی روزے واجب نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد روزے کا وجوب آیا، اس کے بعد مسلمانوں میں رمضان کے روزوں کا ٹرینڈ بڑھا، اور ایک عجیب داستان ہے اس کی کہ کس انداز سے روزے واجب ہوئے اور کتنا سختیوں کے ساتھ روزے واجب ہوئے، اور اس کے بعد صدر اول کے مسلمانوں نے ابتدائی 100 سال روزے رکھے، واقعاً بڑے تکلیف دہ روزے رکھے، واقعاً بڑے تکلیف دہ روزے، یعنی جن کو معلوم ہے ان کے لیے معلوم ہے، بات تکرار ہو جائے گی، جن کو نہیں معلوم شاید ان کے لیے بڑی نئی بات ہو کہ جب پہلی مرتبہ عالم اسلام میں پیغمبر اکرم پر اور ان کے ماننے والوں پر روزے واجب ہوئے ہیں، تو انداز وہی تھا کہ افطار کا وقت آنے سے لے کر سحر کا وقت ختم ہونے تک کھانے پینے کی اجازت تھی، لیکن ایک شرط تھی درمیان میں، وہ شرط آج ہٹا لی گئی ہے، یعنی پیغمبر کے دور میں ہٹا لی گئی تھی، لیکن ابتدا میں یہ شرط تھی، اور مسلمانہ نے مدینہ منورہ اس وقت کے بلال و سلمان و عمار و والا کائنات جو روزے رکھتے تھے اس شرط کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور وہ شرط کیا تھی کہ افطار کے وقت سے لے کر فجر کے وقت تک یعنی سحر کا وقت ختم ہونے تک کھانے پینے کی اجازت ہے ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ کہ سو گے نہیں، اگر ایک منٹ کے لیے بھی آنکھ لگ گئی تو بس جب آنکھ لگی تب سے روزے کا وقت شروع ہو گیا، کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی سخت شرط ہے، رمضان کے مہینے میں جو رات ہے وہ جاگ کر گزارنی ہے گویا عبادت میں گزارنی ہے، بس سونے کی اجازت ہے ہی نہیں ایک منٹ کے لیے بھی، کمر لمبی کرنے کے نام پہ یا قیلولہ کرنے کے نام پہ یا آرام کرنے کے نام پہ یا سستانے کے نام پہ کوئی نہیں، کھا سکتے ہو فجر تک سحر کے وقت تک، لیکن آرام کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، سونے کی پرمیشن نہیں ملے گی۔ اور اگر افطار کر کے کوئی آدھا گھنٹے بعد سو گیا، مثلا 7 بجے افطار کی 7:30 بجے سو گیا، تو بس اب اس کا روزہ 7:30 بجے شروع ہو گیا، اب اسے کل رات کو 7 بجے دوبارہ کھانے کی پرمیشن ملنے والی۔ تو وہ تو صاحبان ایمان تھے جو اس طرح کے روزے بھی رکھنے کو تیار تھے، یہ آج کل کا مومن ہے کہ ذرا سا اگر سر میں درد شروع ہو جائے اور ذرا سا چکر آنے لگے تو خود کے چکر سے بچنے کے لیے اللہ کو چکر دینا شروع کر دیتا، لیکن بہرحال وہ زمانے کے مسلمان۔ تو ساری کی ساری عبادتیں ایک ساتھ واجب نہیں ہوئی، ساری کی ساری چیزیں ایک ساتھ حرام نہیں ہو گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کئی سارے علماء کا خیال ہے، اور یہ اس کے پیچھے ریسرچ بھی ہے، کہ شراب جو حرام ہوئی ہے وہ مدینہ منورہ میں جا کے حرام ہوئی، یعنی اس بات کا امکان تھا، اس بات کی گنجائش تھی کہ پیغمبر اکرم کی ابتدائی 13 سال کی تبلیغ کے دوران لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، محمد الرسول اللہ کہنے والا، امیر المومنین کی مودت کا دم بھرنے والا، سب کچھ کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ شراب بھی پی رہا ہے، گناہگار بھی نہیں بن رہا۔ عجیب بات، شراب بھی اگر حرام ہوئی تو مدینہ منورہ میں جا کے حرام ہوئی۔ تو ساری چیزیں ایک ساتھ واجب نہیں ہوگی، ساری چیزیں ایک ساتھ حرام نہیں ہوگی۔ یہ ساری بات بتانے کی وجہ کیوں پیش آئی؟ وجہ اس لیے پیش آئی کہ زکات ہے مالی واجب، نماز ہے بدنی واجب، روزہ ہے بدنی واجب۔ اللہ نے پہلے نماز کو واجب کیا، اس کے بعد مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بدنی عبادت کے ایک اور لیول پہ بات آئی، بھوک اور پیاس کی بات آئی، اور روزے کو واجب کیا گیا، اس کے بعد کہیں جا کر مدینہ منورہ میں زکات کو واجب کیا گیا۔ مکی دور میں زکات واجب نہیں تھی، عین ممکن ہے اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ مکی دور کے مسلمان ویسے ہی اتنا مفلوک الحال، اتنا مفلس اور اتنا غریب ہوا کرتے تھے کہ شاید سب کے سب زکات لینے کے حقدار تو تھے، زکات دینے کا حقدار شاید کوئی تھا ہی نہیں، یہ بہت کم لوگ تھے، لیکن بہرحال زکات واجب نہیں ہوئی۔ اور جتنی آیتیں آمن اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ان میں سے اکثر آیتیں وہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آیتیں، یعنی آپ ذرا غور کیجئے کہ تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مکی زندگی کے اندر قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو، اور ادھر سے پورا عالم اسلام اس بات پر متفق ہے، شیعہ سنی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جو زکات واجب کی گئی ہے وہ زکات واجب کی گئی ہے مدنی زندگی کے دور میں، مکی زندگی میں زکات واجب ہی نہیں ہوئی۔ تو پھر یہ کون سی زکات ہے جس کے بارے میں قرآن مسلسل کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو؟ تو یہاں پر پورا عالم اسلام، شیعہ سنی علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ زکات سے مراد یہ وہ واجب والی زکات ہے ہی نہیں، یہاں زکات سے مراد ہے مستحب صدقہ۔ جتنا تمہارے لیے گنجائش ہے اپنے برادران ایمانی کا خیال رکھو، اور مکی زندگی واقع ایسی تھی کہ اگر تمہارے پاس خدا نے ایک کھجور کھانے کے لیے دیا ہے، اتنا کرو کہ آدھا خود کھا لو، آدھا کسی اور ساتھی کو کھلا دو۔ کبھی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ جو ہجرت حبشہ ہوئی ہے جس میں جناب جعفر طیار ہجرت کے لیے لے کر گئے مسلمانوں کو اپنے ساتھ، اس ہجرت کی قسم پرسی کا عالم یہ تھا کہ اگر ایک کھجور ہوتا تھا اور کھانے کا وقت آتا تھا تو بعض اوقات ایک کھجور 3 یا 4 آدمیوں کے حصے میں آتی تھی، یعنی اتنا کھانا نہیں ہوتا تھا کہ ایک آدمی کو ایک پورا کھجور کا دانہ کھانے کے لیے مل جائے، اتنا غربت کا دور میں زکات کون نکالتا۔ تو زکات کا جب وہاں پر لفظ آیا مکی زندگی کے اندر، اس سے مراد تھی صدقہ۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی، بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ اگر آپ اپنے گھروں میں جا کر توزیل مسائل کو اٹھا کر دیکھیے اور اس میں زکات کے مسائل کو پڑھنا شروع کیجیے، تو جب زکات کے مسائل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہیں پر ایک مسئلہ صدقے کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے. بظاہر بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ زکات کے مسئلے میں صدقے کا مسئلہ کیوں لکھا ہوا، لیکن راز یہ ہے کہ در حقیقت جو زکات ہے وہ صدقہ ہے. اور ایک عجیب بات پھر کہ جب مدنی زندگی کے اندر زکات واجب کی گئی تو آج جس عبادت کے لیے پورے مسلمانان عالم زکات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قرآن نے اس عبادت کے لیے زکات کا لفظ استعمال کیا ہی نہیں ہے، قرآن نے اس عبادت کے لیے صدقے کا لفظ استعمال کیا. یعنی جس معنی میں قرآن نے کہا صدقہ آج ہم اس کو زکات کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس معنی کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا زکات آج اس معنی میں ہم جو ہے لفظ صدقہ استعمال کرتے ہیں. صدقہ کا لفظ استعمال ہوا قرآن کے اندر واجب زکات کے لیے. مدینہ منورہ میں آیت نازل ہوئی وخذ من اموالہم الصدقہ، اے حبیب ان کے مال سے صدقہ لو، لو اب تمہیں لینا ہے، یو ہیو ٹو اینڈ دے ہیز ٹو پے، ان کو پے کرنا پڑے گا، ان کو دینا پڑے گا، دے ہیو ٹو پے، یو ہیو ٹو ٹیک. یہ واجب زکات ہے لیکن اس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا صدقہ. تو اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے کہ ہر وہ مومن جس میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ مال راہ خدا میں کسی مومن کو دے سکے، کسی کی ہلکی بلکی مدد کر سکے، کسی کے بچوں کے پاس اگر کتابیں نہیں ہیں تو ان کی کتابوں کا انتظام کروا سکے، کسی کے پاس اگر کپڑے نہیں ہیں ان کے کپڑوں کا انتظام کر سکے، کسی کے گھر میں شادی ہو رہی ہے اور چپ چاپ 5-10 ہزار روپے جا کر اس کے ہاتھ میں دے سکے. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی کام کی نیکیاں ہوتی ہیں. اور یہ وہ نیکیاں ہوتی ہیں جو 100% خدا کی بارگاہ میں پلس ہو جاتی ہیں، انسان کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہیں اور ایسے وقت میں کام آتی ہیں جب کوئی اور چیز کام آنے والی نہیں ہوتی. تو اگر کسی بھی مومن میں اتنا حوصلہ ہے اور اس عبادت کو انجام دے رہا ہے تو پھر وہ اقیم الصلات پر بھی عمل کر رہا ہے یا تو زکات پر بھی عمل کر رہا ہے، چاہے بظاہر اس کی زندگی میں کبھی زکات نکالنے کا موقع نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ جو مسئلہ جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ توزیل مسائل میں آپ کو نظر آئے گا، وہ یہی تو ہے کہ جب واجب زکات نکالو تو مستحب ہے کہ علانیہ طور پر زکات دو. یہ پھر عجیب بات ہے. خمس کے بارے میں مسئلہ مجھے نظر نہیں آیا، ممکن ہے یہی فلسفہ ہو قرآن کا یا اسلام کا، لیکن خمس کے بارے میں چونکہ نہیں دیکھا لہذا میں گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا. لیکن زکات کے بارے میں مہاراج جی نے لکھا ہے باقاعدہ، جب واجب زکات نکالو تو مستحب ہے کہ علنی طور پر دو، دکھا کر دو، بتا کر دو کہ ہم زکات دے رہے ہیں. اس لیے کہ زکات کون دے گا؟ مالداری دے گا، غریب پر تو زکات واجب ہونے والی نہیں. جب ایک مالدار زکات نکالے گا خود بخود دوسرے مالدار کو خیال آئے گا کہ جب یہ مالدار اپنی مال میں سے زکات نکال سکتا ہے تو میں کیوں نہ نکالوں، یہ جب اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا سکتا ہے تو میں کیوں نہ بناؤں. لیکن اسی مقام پر معصومین کے بے تحاشا فرمان قرآن کی آیت ہے کہ جب جیب میں ہاتھ ڈال کر مستحب صدقہ نکالو تو اب تمہاری ذمہ داری کہ چھپا کر دو. اور پیغمبر اکرم کی مشہور معروف حدیث جس میں پیغمبر نے 7 گروہوں کا تذکرہ فرمایا، اور میں نے اپنی ایام اعضا کی مجالس میں کئی مرتبہ اس روایت کو پیش کیا، پوری روایت پیش نہیں کروں، کئی مرتبہ میں نے اس روایت کو پڑھایا. پیغمبر فرماتے ہیں 7 گروہ ایسے ہیں کہ خداوند متعال قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، قیامت کے میدان میں. یوم لا ظل الا ظلہ، وہ دن جب عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ ہوگا بھی نہیں. تو وہاں پر جب پیغمبر فہرست بتاتے ہیں 7 گروہوں کی، ان میں سے ایک گروہ یہی تو ہے کہ ایک گروہ جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں پناہ دینے والا، یہ وہ گروہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے صدقہ دے، کسی مومن کی مدد کرے، اس انداز سے مدد کرے کہ اگر سیدھے ہاتھ سے پیسہ دے رہا ہے تو الٹے ہاتھ کو پتا نہ چلے کہ سیدھے ہاتھ نے کیا دیا. اگر اس انداز سے مدد کر رہا ہے، اتنا چھپا کے مدد کر رہا ہے، تو خدا نے مطال کہہ رہا ہے ڈائریکٹلی اب اس کے اجر میں میں انوالو ہونے والا ہوں، میں اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جب میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہونے والا. تو یہ زکات کا یہ کانسیپٹ بھی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. کچھ باتیں مجھے زکات الابدان کے بارے میں بھی کرنا ہے لیکن آج فقہی مسئلے کا وقت گزر گیا، انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد والے محمد پر. اذان گرامی، ہم تقریباً 12 آیتوں پر اپنی گفتگو مکمل کر چکے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ اب ایام بڑی رفتار سے مکمل ہو رہے ہیں. آج تقریباً ہماری 6ویں 7ویں گفتگو ہے اور اب مزید اس کے بعد 3 گفتگو باقی رہ گئیں اور آیتیں بھی ابھی بہرحال 12 ہی ہو پائی ہیں جبکہ کافی آیتیں. تھوڑا سا ہم کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی آیتوں آگے بڑھائیں. تو کل کی گفتگو میں جو کل کی آیت تھی ہمارے پاس، اس کو ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ، خدا نے اس پورے سمندر کو تمہارے لیے تسخیر کیا، تمہارے اختیار میں دے دیا، تمہارے قبضے میں دے دیا، تمہاری قدرت میں دے دیا، تمہارے اختیار میں دے دیا. تین فائدے ہیں جو خدا حاصل کرنا چاہتا ہے، ان میں سے دو فائدے ایسے ہیں جو انسان کے لیے مادی فائدے ہیں، اور جب خدا نے مادی فائدوں کی بات کی تو شاید کا لفظ استعمال نہیں کیا. قرآن نے کہا کہ یہ دو مادی فائدے، چونکہ تمہارا اپنا فائدہ تمہیں نظر آ رہا ہے، ہارٹ کیش ہے، ادھار کی بات نہیں ہے، لہذا یہ فائدہ تم نے حاصل کرنا ہی کرنا ہے. نمبر ایک کشتیاں چلیں گی، نمبر دو تجارت بڑھے گی، یہ دونوں فائدے تم نے کرنا ہی کرنا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا کہے کہ میں حکم دے رہا ہوں کہ مستحب کشتیاں چلاؤ، میں حکم دے رہا ہوں مستحب فلاں کام کرو، نہیں، یہ تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، تمہارا اپنا مادی فائدہ. لیکن اس پورے سمندر کو تمہارے اختیار میں دینے کا ایک مقصد ہمارا یہ بھی تھا کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو. لیکن یہاں پر قرآن لفظ لعلکم استعمال کر رہا ہے، لعلکم تشکرون، شاید ان سارے مادی فائدوں کے ساتھ ساتھ تمہیں اتنا خیال بھی آ جائے کہ تم پروردگار کے شکر گزار بندے بن جاؤ. لیکن اس کے بعد انسان نے سمجھا کہ اسے سمندر کی بات ہے، میرا تو شپ یارڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں، نہ ہم نے جہاز چلائے، نہ ہم نے جہاز منگائے، نہ ہم نے امپورٹ کیا، نہ ہم نے کچھ ایکسپورٹ کیا، تو یہ آیت ہمارے لیے ہے ہی نہیں. تو قرآن اگلے مرحلے میں جو آیت پیش کر رہا ہے، اب انسان کو ایک مرتبہ پھر تفکر کی دعوت دے رہا ہے، اور ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے. وہاں تھا سخر لکم البحر، اور اب قرآن کہہ رہا ہے وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا. یعنی اب کوئی عمومیت نہیں رکھے، یعنی اب کوئی تخصیص نہیں رکھے، اب کسی چیز کو استثناء نہیں کیا، اب کسی چیز کو باہر نہیں نکالا، اب کسی خاص شے کا تذکرہ نہیں کیا. اوپن ورڈ، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا، جو کچھ آسمانوں میں تھا سب کچھ تمہارے اختیار میں دے دیا، جو کچھ زمین میں تھا سب کچھ تمہارے اختیار میں دے دیا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، منہو. علماء تفسیر کے لیے، یعنی صاحبان ایمان جب ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن کا، تو ظاہر سی بات ہے، یعنی اس میں کوئی ڈانٹنے والی بات نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کسی پر انگلی اٹھانے والی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بات ہے کہ صاحبان ایمان جب ترجمہ پڑھتے ہیں انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، انہیں واقعی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اس عربی کو اردو میں ڈھالا گیا تو کیسے ڈھالا گیا. علم تفسیر کے علماء سے اگر پوچھیے کہ یہ ایک جار و مجرور، یہ ایک منہو، میم نون اور ہے کہ تین حرف جو درحقیقت دو الفاظ ہیں عربی زبان کے، ایک من اور ایک ہو، اس ایک منہو نے کتنا پریشان کیا صاحبان تفسیر کو. اس لیے کہ عبارت کے اعتبار سے بظاہر منہو کی کوئی گنجائش نہیں. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا، تسخیر کر دیا خدا نے تمہارے لیے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں، ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے، اور اس کے بعد درمیان میں منہو کا لفظ، اور آخر میں کہہ رہا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس کے اندر بے شمار نشانی ہے اس قوم کے لیے جو تفکر کرنا چاہتی. یہ درمیان میں منہو کی جار و مجرور کہاں سے آگے؟ میں صرف ایک نظریہ جو علامہ طباطبائی کا نظریہ ہے کتاب المیزان کے اندر، اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا منہو سے مراد اس حال کی ضمیر پلٹ رہی ہے اللہ کی طرف. یہ ساری کی ساری قدرتیں جو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، تمہارے قبضے قدرت میں دے دی ہیں، چاہے وہ آسمانوں کے اندر، چاہے وہ زمین کے اندر ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہیں. ان کی ابتدا اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، ان کا آغاز اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، ان کا مبدا، ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ. حضرت گرامی آپ ذرا غور فرمائیے، خلقت یا ایجاد، اردو زبان میں بڑا استعمال ہوتا ہے ایجاد کا لفظ، فلاں چیز کو فلاں سائنسدان نے ایجاد کیا، فلاں چیز کو فلاں سائنسدان نے ایجاد کیا. ایجاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایجاد کرنے کا مطلب ہے وجود عطا کرنا. وجود اس کو عطا کیا جاتا ہے جس کا وجود نہ ہو. سائنسدان کسی چیز کو وجود نہیں دیتے، سائنسدان دریافت کرتے ہیں. پروردگار نے وجود پہلے سے دے کر رکھا ہوا ہے. بڑی باریک بات ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انسان جتنا زیادہ ترقی کرتا جائے گا اتنا زیادہ خدا سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا. ایک باریک سا پوائنٹ، ایک باریک سا پوائنٹ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب اپنی جہالت کا احساس اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، جب نیا نیا ہم طالب علم بنے تھے اور سمجھتے تھے نہ جانے کیا کچھ پڑھ لیا. یہ ایک ہے ہمارے طلبہ میں مشہور ہے بات کہ جب انسان صف امید پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو آیت اللہ العظمیٰ سمجھتا ہے، اور جب واقعاً آیت اللہ العظمیٰ بن جاتا ہے تو محروم آیت اللہ خوئی کا وہ جملہ بڑا مشہور جملہ ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا علم کتنا ہے, ڈائریکٹ پوچھ لیا آیت اللہ خوئی سے, تو سر جھکا کے مسکرا کے کہنے لگے کہ میں طفل مکتب ہوں, وہ بچہ جو مکتب میں جاتا ہے چھوٹا سا قاعدہ لے کر, میں وہ ہوں, اب تک میرا علم وہاں تک پہنچا ہوا. تو حقیقت بھی یہی, تو میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جو اپنی جہالت کا احساس کم ہوتا تھا, نئے نئے طالب علم بنا تھا. ایک سال ڈیڑھ سال ہوا میں پاکستان میں آیا, ایک نجف کے قدیم عالم دین کے پاس جانے کا موقع ملا. ملاقات کا دوران یہ بہت کم تھا, بہت کم تھا. اور عام طور پر جو ایک فیشن ہے ہمارے یعنی طلبہ میں, میں باقی عوام الناس کی بات نہیں کر رہا, حالانکہ عوام الناس میں بھی یہ ہے بات اور بہت اچھی بات ہے, کہ جو فیشن ہے کہ جب کسی بزرگ عالم کے پاس بیٹھتے ہیں تو آخر میں ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ قبلہ کچھ نصیحت فرما دیجیے. اس لیے کہ ان بزرگوں کے بعض اوقات زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ انسان کی پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا, ایک جملہ, اور بڑی تاثیر ہوتی ہے اس ایک جملے کے اندر. میں نے کہا قبلہ کچھ نصیحت فرمائے. مجھ سے انہوں نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو, میں نے اس کتاب کا نام بتایا جو میں پڑھ رہا تھا, بالکل ابتدائی کتاب ہے صرف و نحو کی یا ادبیات کی. کہنے لگے دیکھو جتنی کتابیں بھی پڑھتے چلے جاؤ, ہر کتاب مکمل کرنے کے بعد چیک کرنا, اگر خدا سے کچھ نزدیک ہوئے ہو تو سمجھنا صحیح جا رہے ہو, نہیں تو سمجھنا غلط جا رہے ہو. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے زین گرامی. اور یقین جانی یہ جملہ مجھے زندگی بھر یاد رہا, اور کئی مرتبہ میں اپنے آپ کو پاس فیل کرتا رہا, اور اسی پاس فیل میں لگتا ہے کہ زندگی آخر تک گزر جانے والی. لیکن عجیب بات ہے, انسان ہر منزل پر یہ فیصلہ کرے کہ میں خدا سے نزدیک ہو رہا ہوں یا دور ہو رہا ہوں, یقین جانے زین گرامی بعض اوقات جہالت انسان کو خدا سے اتنا دور نہیں کرتی جتنا علم انسان کو دور کر دیتا. اور ہم نے بڑے ایسے مسائل دیکھے, بظاہر دنیا کی ڈگری لینے والے افراد, بظاہر بڑی بڑی پوسٹوں پر پہنچ جانے والے افراد, بظاہر لاکھوں اور کروڑوں کے کاروبار چلا لینے والے افراد, جب اپنے آپ کو صاحب علم سمجھنے لگتے ہیں, جب اپنے آپ کو صاحبان فہم سمجھنے لگتے ہیں, جب اپنے آپ کو صاحبان شعور سمجھنے لگتے ہیں, تو یقین جانی خدا اتنا دور ہو جاتا ہے, دین اتنا دور ہو جاتا ہے, ائمہ اہل بیت پر ایسے ایسے اعتراض آنے لگتے ہیں, انسان سوچتا ہے کاش اس نے علم حاصل نہ کیا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. کچھ بنیادیں ایسی ہوتی ہیں, ایک فارسی زبان کا بڑا مشہور مصرع ہے, خشت اول گر نہد معمار کج, تا سریا میرود دیوار کج. خشت اول فاؤنڈیشن سٹون, پہلی اینٹ, پہلی اینٹ کو اگر معمار نے ٹیڑھا رکھ دیا کج, جسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کجی, ٹیڑھا پن. خشت اول گر نہد معمار کج, معمار نے, اس مزدور نے جو دیوار بنانی تھی اگر پہلی اینٹ کو ٹیڑھا رکھ دیا, تا سریا میرود دیوار کج, اب وہ دیوار اگر سریا تک بھی پہنچ جائے گی, آسمان کی وسعت اور بلندوں تک بھی پہنچ جائے گی, تو بہرحال وہ ٹیڑھی ہو جائے گی, سیدھی نہیں جا سکتی. فاؤنڈیشن اسٹون بڑا امپورٹنٹ ہے. پروردگار عالم یہاں پر اسی کی بات کر رہا ہے, یہ منہو جو چھوٹا سا ایک لفظ ہے, معانی و مفاہیم کا ایک سمندر جو چھپا ہوا, یاد رکھنا یہ جو کچھ بھی آ رہا ہے خدا کی طرف سے آ رہا ہے. یہ بنیاد اگر حل ہو جائے, انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ میں ایجاد نہیں کر رہا ہوں, میں دریافت کر رہا ہوں, بس اتنا سمجھ لے انسان, انسان نے بجلی ایجاد نہیں کی, انسان نے بجلی دریافت کی ہے, انسان نے پیٹرول ایجاد نہیں کیا, انسان نے اس توانائی کو دریافت کیا ہے, پروردگار نے ساری قوتیں اور طاقتیں اس پیٹرول میں پہلے دن سے رکھی ہوئی تھی, بجلی اس کائنات میں پہلے دن سے موجود تھی, باقی توانائیاں انسان کے پاس پہلے دن سے موجود تھی, اور آج بھی مسلسل انسان اس تسخیر کے مرحلے سے گزرتا چلا جا رہا, اس دریافت کے مرحلے سے گزرتا چلا جا رہا. تو اگر یہ بنیاد واضح ہو جائے, انسان جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا, جتنا اوپر پہنچتا چلا جائے گا, جتنا آگے جاتا چلا جائے گا, اتنا زیادہ خدا سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا. خدا اس ایک منہوں میں ساری کی ساری بات بیان کر رہا ہے, یہ جتنی طاقتیں تمہارے اختیار میں دی جا رہی ہیں, یاد رکھنا یہ سب کے سب کی ابتدا خدا کی طرف سے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شمار نشانیاں ہیں, بے شمار آیات ہیں اس قوم کے لیے جو تفکر کرنا چاہتی ہے, سوچنا چاہتی ہے. ہمارے استاد حافظ شیراز کا ایک بڑا زبردست شعر بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے, یعنی اتنا پڑھا کرتے تھے کہ ہم کو یاد ہو گیا تھا, ہر اپنی یعنی اکثر گفتگو میں, اکثر ادھر سے اخلاق میں یہ شعر کو ضرور پڑھا کرتے تھے کہ ابر باد مہو خورشید و فلک, یا مثنوی مولوی کا ظاہر ہے, حافظ شیراز کا نام وہ لیتے تھے شاعر کو, مجھے شاعروں کے نام سے اتنا دلچسپی نہیں, ابرباد و مه و خورشید و فلک درکارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. کہتے تھے کہ ذرا دیکھے انسان تو کبھی اس بات پہ غور کر، تفکر کر، یہ جو ہے نا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، ہر چیز تیرے قبضے میں دے دی، ہر چیز تیری قدرت میں دے دی، ہر چیز تیرے اختیار میں دے دی، صرف اختیار میں نہیں دے دی، ہر چیز کو تیرا غلام بنا دیا. کیسے غلام بنا دیا؟ ابر و باد و مہ و خورشید و فلک درکارن. ایک روٹی کا نیوالا جو انسان لے رہا ہے، آپ ذرا غور کیجئے اس کے پیچھے کتنے ریسورسز کام کر رہے ہیں، کتنے ریسورسز ہیں جو اس روٹی کے ایک نیوالے کے پیچھے کام کر رہے ہیں. ایک روٹی کا نیوالا، ایک روٹی کا لقمہ، ایک روٹی کا ٹکڑا جو انسان کے ہاتھ میں لیتا، گندم سے بنا ہے، گندم کھیتوں میں اگا ہے، زمین انسان کے اختیار میں ہے، پانی برس رہا ہے انسان کے اختیار میں ہے، سورج وقت پر نکل رہا ہے انسان کا غلام ہے، چاند وقت پر نکل رہا ہے انسان کا غلام ہے، چاند نکلتا ہے سمندر کی لہریں بنتی ہیں وہ سارا پروسیس ہوتا ہے، بادل بنتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں. یعنی ایک اس روٹی کے ٹکڑے کے لیے سورج ہمارا، ہم سورج کے محتاج ہیں، ہمارے اشاروں پر سورج چل رہا ہے، ہم چاند کے محتاج ہیں، چاند ہمارے اشاروں پر چل رہا ہے، ہم پانی کے محتاج ہیں، پانی ہمارے اشاروں پر چل رہا ہے، ہم بادلوں کے محتاج ہیں، بادل ہمارے اشارے پر چل رہا ہے، ہم ہواؤں کے محتاج ہیں، ہوائیں ہمارے اشاروں پر چل رہی ہیں. اس سارا کا سارا پروسیس خدا نے انسان کی قدرت میں دے کر رکھا ہے تاکہ انسان کو ایک روٹی مل جائے. نہیں، اس لیے نہیں، روٹی کھا غفلت مت کھا. ان میں سے ہر چیز کو تیرا پابند بنایا ہے، تجھے اپنا پابند بنایا ہے، یہ تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کرتی، تو میرے حکم کی نافرمانی مت کر. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. غالب کا کوئی اور شعر اچھا ہو نہ ہو، لیکن یہ شعر بڑا خوبصورت ہے. ویسے رمضان کے مہینے میں اشعار اتنا مناسبت نہیں رکھتے، لیکن شب جمعہ نہیں، چلے ہم پڑھ دیتے ہیں. اور ہدایت کا شعر کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اس بلانے والے کے کرم میں کمی نہیں ہے، وہ تو پھر بھی بلائے گا، وہ تو پھر بھی بلائے گا، پھر بھی انسان کو دعوت دے گا، آؤ میرے پاس، آ جاؤ، مسئلہ نہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ جانے والا سوچے کہ میں کس منہ کے ساتھ اپنے خدا کی بارگاہ میں جاؤں. جتنے اتنا کرم کیا، جتنا اتنی مہربانی فرمائے، جس نے اس طرح سے اپنے کرم کو ہمارے لیے جاری و ساری رکھا. اس یہ آیت مکمل ہی، ایک دن صلوات پڑھتے ذرا محمد والے محمد پر. اذان گرامی، سورہ جاسیہ کا اگلا فیز سٹارٹ ہو رہا ہے اس اگلی آیت سے جو ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. یہاں تک پروردگار عالم نے انسان کے ایمان کو جھنجھوڑا، کبھی مومنون کہہ کر، کبھی مقنون کہہ کر، کبھی عاقلون کہہ کر، اور آخری منزل میں متفکرون کہہ کر. لقوم یتفکرون، غور کرو، تعقل کرو، منزل یقین تک پہنچو، منزل ایمان تک پہنچو، ان سارے مراحل کو طے کرو، اپنے عقیدے کی منزل میں اصلاح کرو. جب منزل عقیدہ پر اصلاح ہو جائے، تمہیں واقعاً یقین آ جائے کہ ہاں قیامت ہے، تمہیں واقعاً یقین آ جائے پروردگار ہے، تو اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے انسان کے عمل کا مرحلہ، عمل کا مرحلہ. اور اذان گرامی، یہ عجیب بات ہے کہ اسلام نے انسان کی انسانیت کو بہت زیادہ، اور انسان کی بندگی اور عبدیت کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا. منزل عقیدہ کی اصلاح کے بعد انسان کو نہ روحانیت کا حکم دیا کہ تم اکیلے ہو جاؤ، معاشرے سے کٹ کے رہ جاؤ، نہ انسان کو اتنا سوشل بنا دیا کہ پرسنل گرومنگ کو انسان نے بالکل ہٹا دیا. ان دونوں پر بیک وقت توجہ دی، اپنے آپ کو پرسنلی گروم کرو، انفرادی عبادت کرو، بارگاہ الہی میں گڑ گڑاؤ، اور عظیم ترین کمالات پر پہنچتے جاؤ. نماز شب واقعا اس کا ایک فلیور ہے، اور یہ وہی جانتے ہیں جنہوں نے ذائقے کو چکھا ہے. فارسی زبان کا پھر ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ذوق ان میں نہ شناسی بے خدا تا نہ چشی. یہ وہ شراب ہے کہ جس کی لذت ایسی ہے کہ الفاظ بیان نہیں کر سکتے. اس کی لذت کو محسوس کرنا ہے، ایک ہی راستہ، جام اٹھاؤ، پینا شروع کر دو، پتہ چل جائے گا کیا لذت ہے. باقی آیتیں پڑھتا رہے انسان، حدیثیں پڑھتا رہے، واقعہ سناتا رہے، سب اپنے مقام پر. ذوق ان میں نہ شناسی بے خدا تا نہ چشی، جب تک چکھو گے نہیں پتہ نہیں چلے گا لذت کیا. مرحوم شہید مطہری کا جملہ کتنا خوبصورت جملہ ہے، وہی تو کہتے تھے کہ اکثر انسان دنیا کے وہ ہیں کہ جنہوں نے سردی کے موسم میں گرم بستر پر جا کر
لحاف کی گرمی کی لذت کو محسوس کیا ہے تو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. لیکن ایک اس لذت سے ماورا لذت ہے, ایک اس لذت سے اوپر کی لذت ہے کہ اسی سردی کے موسم میں اس گرم بستر کو چھوڑنا, اس کمبل کو چھوڑنا, پانی تک آنا, وضو کرنا, مسلح پر آ جانا, العفو العفو العفو, اس لذت سے اوپر کی لذت ہے. جس نے لذت کے اس پہلے لیول کو دیکھا ہے اگلے لیول تک پہنچا ہی نہیں ہے, اسے کیا معلوم بستر چھوڑنے کی لذت کیا ہے, بستر پر سونے والے کو کیا معلوم بستر چھوڑنے کی لذت کیا ہے, وہ ایک الگ لذت ہے. تو پرسنل گرومنگ میں اسلام نے بہت توجہ دی, پرسنلی گروم کرو. نماز شب تو بہت بات کی بات, لیکن کم از کم واجب نماز ہے, نمازیں پڑھو, روزے رکھو, اور روزے کا جو مہینہ ہے شاید اس واحد عبادت کے اندر لعلکم تتقون کہہ کر بتایا ہی ہے کہ سب سے زیادہ پاورفل عبادت ہے جو پرسنل گرومنگ کے لیے, وہ روزے سے بہتر کوئی عبادت نہیں. پرسنل گرومنگ کے لیے, انسان کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے, انسان کو اپنے آپ کو چمکانے کے لیے روزے سے بہتر عبادت کیوں؟ اس لیے کہ روزے کے اندر ریاکاری ممکن ہی نہیں ہے, اور اگر روزے میں ریاکاری ہوگی انسان کو خود پتہ چل جائے گا ریاکاری ہو گئی, اس لیے کہ انسان جا کے خود ہی بتائے گا میں نے روزہ رکھا ہوا, جب تک منہ سے نہیں بولے کسی کی پیشانی پہ لکھا نہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا. تو رمضان کا مہینہ لعلکم تتقون, پرسنل گرومنگ اپنی جگہ, اس سے ہم انکار نہیں کر رہے, نہ اسے انکار کرنا ممکن ہے, لیکن اس پرسنل گرومنگ کے ساتھ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بس اپنے آپ کو بناؤ باقی چھوڑ دو معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. نہیں, تمہیں معاشرے کا فرد بن کے رہنا ہے, اور ایک فرد ہونے کے اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. اب اس انداز سے ہی بات کو آگے دیکھیں. قل للذین آمنوا, اے حبیب اب تک ہم بات کر رہے تھے صاحبان ایمان سے ہی بات کر رہے تھے, صاحبان کفر سے ہی بات کر رہے تھے, ہر ایک منزل عقیدہ پر کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے. تحقل کرو, تفکر کرو, سوچو, یقین پیدا کرو, مومن بنو, اللہ کی راہ پر آ جاؤ. لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ آئیں گے کچھ نہیں آئیں گے, جو نہیں آئے اب ان سے بات نہیں ہو رہی, تمہارے لیے وہی کہ تم سوچو تو تمہیں پتا چلے گا کہ تم کتنا بڑا لاس کر رہے ہو. لیکن جو آ گئے, جنہوں نے دائرہ ایمان میں قدم رکھ دیا, جنہوں نے مکتب ایمان میں قدم رکھ دیا, قل للذین آمنوا, ان لوگوں سے کہہ دو جو ایمان لے کر آ گئے, کیا کہہ دو؟ یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ. ان لوگوں سے کہہ دو کہ بھئی دیکھو اتنا کام کرو, تم ایمان لے آئے ہو, اتنا ضرور کرو. میں جو عین ترجمہ ہے علامہ نقن کا آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. کہیے ان سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ بخشے رہیں انہیں جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی. کن کی بات ہو رہی ہے؟ صاحبان ایمان کی بات نہیں ہو رہی, بخشے رہیں, درگزر کریں. کن لوگوں کو درگزر کریں؟ جو کافر ہیں, کفار سے درگزر کریں, ان کو معاف کر دیں. بخشے رہیں انہیں جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی, تاکہ وہ بدلہ دے کسی بھی قوم کو ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے تھے. خدا کہہ رہا ہے کچھ باتیں مجھ تک چھوڑ دو, ہر بات میں تم فیصلہ کرنے پر ضد مت کرو, کفار کو بھی چھوڑ دو, بخش دو. بخش دو سے مراد وہ والی معافی نہیں کہ بس دنیا میں معاف کیا اور آخرت میں معاف کیا, نہیں, ٹھیک ہے, درگزر کرو اور چھوڑ دو خدا کے اوپر کچھ کام ایسے جو خدا کرنے والا ہے, کچھ منزل ایسی جو خدا تمہارا حساب کرنے والا ہے. کیوں چاہتے ہو کہ زندگی میں سارے معاملات کا حساب کتاب ہو جائے؟ کیوں چاہتے ہو؟ ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حسین کی اتنی عظیم قربانی دنیا میں حساب کتاب ہو گیا؟ کوئی نہیں ہوا. یعنی کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب مختار کے انتقام کے بعد اب کربلا والوں کا انتقام مکمل ہو گیا, قیامت کے میدان میں یزید اور آل یزید اور فوج یزید کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا, بس جو ادا ملنا تو دنیا کے اندر مل گیا, بات ختم ہو گئی؟ نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں. فرض کا لحاظ صدام کو بدترین مجازات ہو جائے, بدترین سزا ہو جائے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صدام نے جتنے مظالم ڈھائے ہیں لوید کے ماننے والوں پر, وہ سارے خون جو اس نے علماء کرام کا کیا ہے, وہ ساری اذیتیں جو مراجعین کرام کو اس نے پہنچائی ہیں, جو سادات کو تکلیفیں دی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اگر ایک مرتبہ سزا مل گئی؟ کبھی بھی نہیں. خدا کہتے ہیں بخشے رہو, صاحبان ایمان سے کہو ان کفار سے بخشے رہیں, درگزر کریں اور خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دیں, تاکہ خدا ان کے قوم کو ان اعمال کا بدلہ دے جو وہ کرتے رہے ہیں. کچھ کام ہے جو خدا کرنے والا ہے. مرزا نگرامی, منزل عمل میں آنے کے بعد سب سے پہلی بات جو اسلام کر رہا ہے, سب سے پہلی بات جو قرآن کر رہا ہے اس مکی زندگی میں, جہاں اسلام گویا ابھی جنم لے رہا ہے, جہاں اسلام کے فاؤنڈیشن سٹونز پڑ رہے ہیں, جو بنیادی ترین کام بتا رہا ہے اسلام, وہ جھگڑا کرنے کا نہیں بتا رہا, کفار کے ساتھ ہی مدارہ کرنے کا بتا رہا ہے. تو اسلام کب پسند کرے گا کہ مسلمان مسلمان کے ساتھ لڑتا ہوا نظر آئے, مسلمان مسلمان کا خون بہاتا ہوا نظر آئے, مسلمان مسلمان کو اسلام اور کفر کے نام پر قتل کرتا ہوا نظر آئے. اسلام تو اس لیول تک امن کا مذہب ہے, امن کا دین اسلام پسند کرتا ہے. گزر درگزر کرو, ٹھیک ہے, دیکھا جائے گا. یہ اور بات ہے کہ بعد میں جب موقع پڑا تو جہاد بھی ہونا ہے, وہ اپنے مقام پر. پیغمبر نے جہاد کی ہے, اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو بنیاد ہے, جو فرسٹ لا ہے, وہ جہاد نہیں, وہ لڑائی نہیں. جو پہلا لا ہے وہ کہ درگزر کرو. اب میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن دور اول اور اصل اول کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ کفار سے درگزر کرو, کہ قرآن آج کے دور کے مسلمان سے نہیں کہہ رہا, کم از کم مسلمانوں سے درگزر کرو, کم از کم صاحبان ایمان سے درگزر کرو, کم از کم اپنے اہل و عیال سے درگزر کرو, کم از کم اپنے رشتے داروں سے درگزر کرو, ان کا خیال رکھو, ان کی فیور کرو. روایتوں میں جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ خدا سے کہا کہ خدا, یہ عجیب سوال ہے, ایک مرتبہ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. بڑا عجیب سوال ہے, میں چاہتا ہوں اس پر خاص طور پر غور کریں تاکہ آج یہ واقعہ آپ کو یاد رہ جائے. جناب موسیٰ جو بڑی لمبی چوڑی ملاقات ہوتی تھی, خدا سے باتیں ہوتی تھیں اور جاتے تھے کوئی طور پر خدا سے گفتگو فرمایا کرتے تھے. ہمارے استاد تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ جناب موسیٰ پروردگار کے بڑے چہیتے نبی تھے, بڑے لاڈلے. یعنی جتنے لاڈ جناب موسیٰ نے کیے ہیں اور جتنے لاڈ جناب موسیٰ کے پروردگار نے اٹھائے ہیں, واقعی عجیب ہے. بات کرنی ٹھیک ہے, بات کرواتے ہیں, تجلی دکھانی چلو تجلی دکھاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ سب کچھ. نہ جانے کیا کیا جناب موسیٰ کا خیال رکھا پروردگار نے, بنی اسرائیل کے نبی تھے. ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے ایک سوال کر لیا خدا سے, اور ریئلی امیزنگ کوشچن, جنہوں نے سنا ہے خیر ان کے لیے تو پرانی بات ہوگی, لیکن اگر کوئی مومن ایسے جنہوں نے نہیں سنا تو بڑا مزہ آئے گا اور یاد رکھنے والی بات ہے. جناب موسیٰ نے خدا سے سوال کیا, اے خدا مجھے ایک بات بتا کہ اگر تو بندہ ہوتا, آج ہم بندے تو خدا ہے, اگر تو بندہ ہوتا, تیرا کوئی خدا ہوتا, تو تو اپنے خدا کے لیے کیا کرتا؟ نوٹ دا پوائنٹ. بڑا عجیب سوال ہے, یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے جواب پر آنے سے پہلے ذرا سا اس سوال کو اپنے اندر اتارے ہم کہ واقعی نہیں سوال کتنا گہرا سوال ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ فرض محال ہے, یعنی قرآن بہت سارے فرض ایسے ہیں تو یہ محال ہوتے ہیں. بھائی فرض کر لیں کہ مغرب سے سورج نکل آئے تو کیا ہوگا؟ وہ ہونے والا ہی نہیں. سورج مشرق سے ہی نکل رہا ہے, مغرب میں ہی طلوع ہونا. فرض کر لیں کہ دو خدا ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ہونے ہی نہیں, اس لیے کہ دو خدا ہونے ہی نہیں. لیکن جب ایک فرض پر بات کی جاتی ہے تو ایک درحقیقت انسان کسی بات کو اندر سے نکلوانا چاہ رہا ہوتا ہے. اب جناب موسیٰ بجائے سیدھا سادہ سوال کرنے کے کہ خدا ہے سب سے بہترین عمل کیا ہے میں تیرے لیے کروں, یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ میں بندہ ہوں تو خدا ہے میں تیرے لیے بہترین عمل کیا کروں. اے خدا تو بندہ ہوتا تیرا کوئی خدا تو کیا کرتا اس خدا کے لیے؟ اب یا تو خدا ڈانٹ دیتا کہ موسیٰ ایسے سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جسٹ گیٹ لاسٹ, ایسا نہیں. کیا جواب آیا؟ اور وہ جب جواب آیا, میں نے جگہ روایت پڑھی تو ایک ہمارے بزرگ تھے, ہمارے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا مولانا ابھی یہ ابھی پچھلے دنوں ہی کسی میگزین میں جو سرور تھا اس پر یہ روایت چھپی ہوئی تھی, گجراتی میں چھپی ہوئی تھی. تو میں نے جب اردو میں جواب بتایا تو انہوں نے کہا ہاں گجراتی میں لکھا ہوا تھا کہ خدا نے جواب دیا جناب موسیٰ کو کہ اگر میں ہوتا تو, گجراتی کا جواب دے رہا ہوں پہلے پھر اردو کا, کہ میں ہوتا تو میں کرتا مانوتانی سیوا. میں اگر بندہ ہوتا اور میرا کوئی خدا ہوتا تو میں یہی کرتا کہ اپنے خدا کے بندوں کا خیال رکھتا, بس جسٹ اٹ, اپنے خدا کے بندوں کا خیال رکھتا, اپنے خدا کے بندوں کو ذلیل نہ کرتا, اپنے خدا کے بندوں کو رسوا نہ کرتا. کاش عزیزان گرامی, کاش دنیا کا ہر انسان اگر اس بات کو سمجھ لے, ہماری معاشرتی برائیاں تو ختم ہو کے رہ جائیں. یہ ساس اور بہو کے جھگڑے, یہ نند اور بھاوج کے جھگڑے, یہ دیور اور جیٹھانی کے, دیورانی اور جیٹھانی کے جھگڑے, نہ جانے یہ بہنوں اور بھائیوں کے جھگڑے, نہ جانے دوستوں کے جھگڑے, نہ جانے کاروبار کے جھگڑے, انسان اتنا سمجھ لیں کس دنیا میں آنے کے بعد درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. درد دل کے واسطے انسان کچھ کیئر کرے. بس یعنی گرامی, ہم نے دیکھا کہ جنہیں پروردگار عالم نے انسانیت کے لیے مبعوث کیا تھا انہوں نے انسانیت کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا, کیا کچھ نہیں کیا. آج جب میں پہنچا تو حسب معمول جو گفتگو سے پہلے کچھ ذکر اہل بیت کا طریقہ کار ہوتا ہے، کبھی منقبت کبھی نوحا، تو جو مومنین موجود تھے انہوں نے سنا کہ قصیدہ خواہ بھائی نے وہ کلام پڑھا جو ماں کے حوالے سے مشہور ہے، اور اس میں جملہ یہ تھا کہ جب قبر کی آغوش میں تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. حضرت گرامی، عجیب بات ہے کہ شاید کائنات کی ہر ماں کے لیے جملہ صحیح ہو، لیکن فوراً میرے ذہن میں ایک ایسی ماں کا خیال آیا کہ جس نے قبر میں جانے کے بعد بھی چین نہیں پایا. عجیب بات ہے، اس ماں نے چین نہیں پایا، یعنی جب تک زندہ رہی تب تک اس کی حالت یہ تھی کہ گھر سے نکلتی تھی، عصا کو لیتی تھی، بیت الحزن میں آتی تھی اور آنے کے بعد ایک مرثیہ پڑھتی تھی، بابا سبت علی مصاحب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالی، بابا تمہارے جانے کے بعد تمہاری اس فاطمہ پر اتنی تکلیفیں گزری بابا کہ اگر روز روشن پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے. یہ تو زندگی میں، لیکن دنیا سے جانے کے بعد جب انسان چلا جاتا ہے تو بہرحال اس کی تکلیفوں کا اختتام ہو جاتا ہے، اس کے مصائب و مشکلات کی حدیں آ جاتی ہیں. لیکن عجیب بات ہے، یہ ماں جو قبر کی آغوش میں سو رہی تھی، کبھی سے باہر نکل کے دیکھا کہ اس کے بڑے بیٹے کے جنازے پر تیر چل رہے ہیں، کبھی کربلا کے میدان میں آئی اپنے بالوں سے حسین کے مقتل کو صاف کرتی ہوئی نظر آئی، کبھی شام غریمہ کے منظر میں بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر روتی ہوئی نظر آئی، کبھی کوفے اور شام کے بازاروں میں جب حسین کی یتیمہ گر گئی تو اپنی گود میں سلاتی ہوئی نظر آئی، بار بار پلٹ کر مدینہ آتی رہی. لیکن عجیب وقت ہے، کبھی بغداد کے پل پر جانا پڑا، کبھی سامر ہمیں جانا پڑا. ارے بی کتنا تکلیفوں میں رہی مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک بات کہنے کا دل کرتا ہے، آج بھی جب صاحبان ایمان مدینہ منورہ کی زیارتوں پر جاتے ہیں تو ایک عجیب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مدینہ کا چپا چپا روشن نظر آ رہا ہے، مدینہ کا ذرہ ذرہ روشن نظر آ رہا ہے، مدینہ کا کریا کریا آباد نظر آ رہا ہے. اگر کوئی اجڑی ہوئی جگہ نظر آتی ہے تو جنت البقیع کے ویران مزارات نظر آتے ہیں، جب دھوپ پڑتی ہے تو بان نہیں ہوتا، جب بارش آتی ہے تو کوئی چھپر نہیں ہوتا. اس بی بی پر مصائب کی وہ انتہا گزر گئی، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جس کی قبر پر کوئی صاحبان. اللہ اللہ للقوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ایام انقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما، محمد والے محمد کے غم کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما، پالنے والے محمد والے محمد کے طفیل ہماری روز و نماز و دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے ناکوں کو زمانے کے امام کے دیدار سے منور فرما، اور اپنے آخر حجت امام اسرب الزما کے ظہور میں تعجیل فرما. اذان گرامی، ایک دو اعلانات بھی ہیں لیکن آج وقت بہت کم بچا ہے اور اتنی گنجائش ہے کہ کم از کم کل تک اس اعلان کو لیٹ کیا جا سکتا ہے. مشترکہ اعمال اور ٹرانسپورٹ اور دعاؤں کی کتاب کے حوالے سے انشاءاللہ کل اناؤنسمنٹ کریں گے. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، غلام حسین عبدالحسین، عبدالحسین جعفر علی واڈی والا، گلبانو بنت رمضان علی، عارف علی راشد، محمد حسین علی، محمد دود والا، شہید فضل عباس لاکھانی، خیر النساء بنت غلام حسین حافظ، روشن علی کرجت والا، خیر النساء زوجہ روشن علی کرجت والا، احمد علی راشد مولی دینا، خیر النساء عبدالرزاق سچی دینا، کنیز فاطمہ بنت فدا حسین، اکبر علی شریف، نرگز بانو، حسین علی، حسن علی کانجی، امینہ بائی کانجی، اکبر علی بسکٹ والا، محمد علی ناتھانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات بالخصوص حاضرین کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
توجہ زیارت. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین.